بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں جمہوری حکومت کے 5 سال مکمل۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا، اور ان دنوں پاکستان کے سبھی ذرائع ابلاغ، اخبارات اور کالم نگار، صحافی، غرض یہ کہ ہر حلقے میں یہی چرچا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں پہلی بار عوام کی منتخب کردہ جمہوری حکومت نے اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کر لی۔ اسے پاکستان کی جمہوریت کی راہ میں ایک بہت بڑا قدم دیکھا جا رہا ہے، اور چنانچہ اسی تعلق سے راجہ پرویز اشرف صاحب، جو پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت بھی ہیں، اگرچہ ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور آئینی مدت پوری ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے الوداعی خطاب میں یہ کہا کہ اب پاکستان میں جمہوریت پر کوئی بھی شب خون نہیں مار سکے گا۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھی یہی کہا کہ اب مارشاء اللہ کا خواب دیکھنے والے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اور اسی طرح عوامی حلقے بھی جمہوریت کے تعلق سے خاصے پر امید نظر آتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایسے صحافیوں، ایسے کالم نگاروں اور ایسے تجزیہ نگاروں کی تعداد کم نہیں جو پاکستان کی اس منتخب حکومت کی 5 سالہ مدت کو سراہتے ہوئے کہ اس نے 5 سالہ مدت مکمل کر لی ہے، وہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس 5 سال کے عرصے میں حکومت نے بہت ساری کمزوریوں کا مظاہرہ کیا، حکومت کی بہت ساری خامیاں بھی رہیں، بہت سارے نقائص بھی رہے، اور ساتھ ہی حکومت نے بڑے بڑے اقدامات بھی کیے، من جملہ اس میں سے ایک 1973 کے آئین کی بحالی اور کئی اہم قراردادوں کی پارلیمنٹ سے منظوری وغیرہ بھی شامل ہیں۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں بھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے معاہدے کو آخری اور حتمی شکل دینا بھی اس حکومت کی ایک اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سارے مسائل، معاملات اور موضوعات ہیں جن پر آج ہم ایک سرسری اور طائرانہ نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ اس 5 سال کے عرصے میں پاکستان میں جمہوریت کو کیا ملا، آئندہ اس کا مستقبل کیسا ہے، اور جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئیں، اور کیا کیا مسائل، حالات، دشواریاں اور سختیاں پیش آئیں۔ ان پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے اسی تعلق سے ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک جمہوری حکومت نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کی، اور اب نگراں حکومت کی تشکیل کا عمل جاری ہے۔ اقتدار کی مدت کی تکمیل پر پاکستان کے اندر الگ الگ تاثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جہاں ایک طرف کچھ تجزیہ نگار جمہوریت کی اس کامیابی پر پیپلز پارٹی اور خاص طور پر صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور تعریف و تحسین کا مستحق قرار دے رہے ہیں، وہیں دوسرے تجزیہ نگار ان پر اپنے سیاسی اور جماعتی مفادات پر ملکی مفادات کو نظر انداز کرنے کا الزام بھی لگا رہے ہیں۔ یہ مسلم حقیقت ہے کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے اس 5 سالہ دور اقتدار میں پاکستان اور حکومت کے لیے انتہائی ناموافق حالات پیدا ہوئے، اور کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ حکومت اب گری اور تب گری۔ کئی دفعہ تو کچھ سیاسی رہنماؤں کی یہ اپیلیں بھی سنائی دی کہ اب فوج کو مداخلت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری طبی معائنے کے لیے ایک دفعہ دبئی گئے تو اس وقت بھی یہ قیاس آرائیاں ہوئی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دن اب پورے ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حکومت باقی رہی اور اس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھا۔ بیرونی دنیا سے تعلقات کے زاویے سے بھی دیکھا جائے تو پاکستان انتہائی پرمہن حالات سے گزرا ہے۔ آصف علی زرداری کے ہی دور اقتدار میں ممبئی حملوں کا واقعہ پیش آیا اور دونوں ملکوں کے درمیان بہتر ہوتے تعلقات تعطل کا شکار ہو گئے۔ حکومت اسلام آباد نے اس معاملے میں دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور خراب ہو چکے تعلقات کو بہتری کی سمت لانے میں کسی حد تک کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد سن 2013 کے آغاز میں لائن آف کنٹرول پر فوجیوں کی جھڑپ کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت بھی ہندوستان کی جانب سے انتہائی سخت بیانات سامنے آئے، لیکن حکومت اسلام آباد کے حکام کی دانش مندی کے نتیجے میں ہند پاک تعلقات کی کشیدگی مزید نہیں بڑھنے پائی۔ چین کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے بھی صدر زرداری کی حکومت کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اس نے اس میں بہتری پیدا کی ہے اور گوادر کی بندرگاہ کو چین کے حوالے کرنے کا جرات مندانہ قدم اٹھایا جو امریکہ کو قطعی پسند نہیں تھا۔ ہمسایہ ملک ایران سے تعلقات میں صدر زرداری کی حکومت نے تاریخی قدم اٹھایا اور گیس پائپ لائن منصوبے کو حتمی شکل دے کر اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ اس معاہدے کے دوررس نتائج اور ثمرات ہیں اور انرجی کے بحران سے دوچار پاکستان کے لیے اس گیس پائپ لائن کی اہمیت لائف لائن جیسی ہے۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ کے ذریعے جتنے قوانین منظور کرائے ہیں، اس سے پہلے کوئی بھی اسمبلی اتنے مسودہ قانون منظور نہیں کرا سکی۔ اس پارلیمنٹ نے 1973 کا آئین اپنی اصل شکل میں بحال کیا۔ صدر نے اپنے اختیارات چھوڑے، صوبوں کو مالی اور قانونی خود مختاری دی، عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے قوانین بنائے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی بار ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن بنایا اور حزب اختلاف کا تجویز کیا ہوا چیف الیکشن کمشنر منصوب کیا گیا۔ زرداری حکومت پر ملک کے اندر بہت سے اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ حکومت جان لیوا مہنگائی کم کرنے میں ناکام رہی اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے عوام بے حد پریشان ہیں۔ امن و امان قائم کرنے کے تعلق سے بھی حکومت پر بجا طور پر تنقید کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی اور فرقہ وارانہ شدت پسندی نے صرف امن و امان کا مسئلہ ہی پیدا نہیں کیا بلکہ ملک کی معیشت کو بھی تباہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کے اندر باہر سے سرمایہ آنے کے بجائے ملک کی سرمایہ بھی فرار ہونے لگا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس کے ذمہ دار صرف سول حکومت نہیں ہیں بلکہ وہ ادارے بھی ہیں جو ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں، لیکن سول حکومت خود کو بری ذمہ نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنماؤں پر مالی بدعنوانی اور شاہ خرچیوں کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان جیسا غریب ملک جہاں عوام اشیاء ضروریہ کی فراہمی سے بھی قاصر ہیں، شاہ خرچی کا متحمل قطعی نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ پیپلز پارٹی کے پاس جہاں اپنی کارکردگی میں بطور فخر پیش کرنے کے لیے کچھ مثالیں ہیں، وہیں بہت سی خامیاں بھی ہیں اور پارٹی کو محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے۔
جی ہاں، جہاں پیپلز پارٹی کو اپنی خوبیاں گنانے کا موقع ملا، وہیں اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ محاسبہ نفس بھی کرے، کیونکہ بہت ساری خامیاں بھی رہیں اور بہت ساری کوتاہیاں بھی۔ کس وجہ سے ہوئیں، ظاہر ہے کہ یہ ہم نے ہمارے مہمان بتائیں گے۔ چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں اس وقت پاکستان کے سینئر اور سرکردہ طرز نگار جناب صفدر رضا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام
صفدر رضا صاحب۔ بہرحال ہر حلقہ ایک دوسرے کو پاکستان میں مبارکباد دے رہا ہے اور پیش کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی زیر قیادت یہ 5 سالہ حکومت چلی، وہ خود کو سب سے زیادہ مستحق پا رہی ہے مبارکباد وصول کرنے کی۔ لیکن اس دوران بہت سے حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 5 سالہ مدت پوری ہوئی تو اس میں حزب اختلاف کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے اور فوج کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے، صرف پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں بلکہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، بالخصوص میڈیا ہے، فوج ہے اور عدلیہ ہے، اور کوئی عوام کا نام نہیں لیتا تو عوام ہے، ان سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو سنبھالا دیا ہے۔ بالخصوص میں پارلیمنٹ میں کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر موجود پارٹیز کا ذکر بھی کروں گا کہ انہوں نے بھی اس جمہوری تجربے کو ڈی ریل نہ کرنے اور اس کو پٹلی سے نہ اتارنے کا جو عہد کیا تھا، وہ اس پر تھوڑی موٹی لغزشوں کے باوجود قائم رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کولیشن گورنمنٹ تھی اور اس کے ہر تیسرے چوتھے مہینے جانے کی تاریخیں بھی مبصر دیتے تھے، اور اس حکومت کی اندرونی کمزوریاں بھی تھیں اور بیرونی حملے بھی تھا، اور پاکستان حقیقی طور پر حالت جنگ میں تھا، تو اس میں حکومت کو آئینی مدت پوری کرانا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان ایک مسلسل جمہوری ملک ہو اور یہاں کوئی بحران بھی نہ آئے ہوں اور حکومت نے اپنی مدت پوری کی، تو ایسے مجھے لگتا ہے۔ اور میرا تبصرہ یہ ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے ہماری پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر موجود پارٹیز نے اور سارے سٹیک ہولڈرز نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ اطمینان کا باعث ہے کہ حکومت اسی طرح حکومتیں انسیریمونیسلی اور غیر تقریباتی طریقے پر نہیں بلکہ اسی طرح اپنی ٹینور مکمل کر کے اور عوام کی حمایت اور اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ جو مفاہمت کی پالیسی جو اس حکومت کا ایک بڑا کارنر سٹون تھا، پالیسی کا بڑا تھا، تو اسی مفاہمت کی پالیسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ حکومت نے جو ہے اپنی مدت پوری کی اور پورے ملک میں جو ہے پولیٹیکل ہیجان بے شمار آئے، بہت سارے ایسے مقامات آئے جہاں پر لگتا تھا کہ حکومت آج گئی کہ کل گئی، پرائم منسٹر چلا گیا، سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، امریکہ نے ہماری ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو اٹھا کے پاکستان کی سوورینٹی پر حملہ کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس حکومت کے اتنے بحرانوں کے باوجود یہ حکومت جو ہے اپنی مدت، آئینی مدت انہوں نے پوری کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پالیٹی کی میچورٹی کو ظاہر
بہت کرتا. شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی عنایت اللہ اندرابی صاحب، آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور یقیناً گزشتہ کئی دنوں سے آپ مسلسل سن بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، تبصرے بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے عہدیداروں اور حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں صدر آصف علی زرداری کی برداشت اور مفاہمت کی پالیسی کا بڑا دخل رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ اس مفروضے پہ مبنی ہے کہ پانچ سال میں کچھ کامیابی ہوئی ہے، تبھی آپ یہ پھر آپ اس یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کا سہرا کس کے سر باندھا جائے. لیکن ڈبیٹ جس طرح جاری ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی، یہ بجائے خود ایک کوشچنیبل چیز ہے کہ کیا کامیابیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. اب کامیابی پانچ سال کے بعد کسی کامیابی کا تعین کرنا یہ ایک امپیریکل فیکٹ ہے، یعنی یہ ایک بالکل معروضی حقائق کی بنا پر آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کچھ بھی نہیں ہوا اور دوسرا کہے گا کہ بہت کچھ ہوا، یعنی بالکل متضاد آرا نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو سیاسی بحث مباحثے چل رہے ہیں وہاں ایسا ہی معاملہ ہے، یعنی ایک دھڑا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھئی بیڑا گرک کرا دیا. تو یہ دونوں جو ہیں ایک پارٹیزن سٹینڈز ہیں، ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے اس کو دیکھنا ہوگا. اور آپ نے جو آصف علی زرداری کی جو میچورٹی ہے، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. یعنی اگر آپ یہ، یعنی میرے نزدیک کوشچنیبل ہے کہ کامیابیاں ہیں یا کیا ہیں، لیکن اگر ہیں تو ڈیفینیٹلی میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری کی جو پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، جو انہوں نے بہت ہی ایک صبر و تحمل کا مظاہرہ بہت ہی ایسے حالات میں کیا جبکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جبکہ اگر آپ کوئی بلکہ اگر آپ کوئی بہت ہی ایسی ریش حرکت کریں، کوئی آپ ایسا یعنی وہ کوئی ایسی حرکت کریں جو جس کو عوام تو اس کو بہت سراہے گی، عوام یہ سمجھے گی کہ کیا انقلابی اقدام اٹھایا ہے. لیکن ان حالات میں جس طرح آصف علی زرداری نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ایک صحیح بات ہے کہ انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن میں اس تعلق سے میری جو اسیسمنٹ ہے ان پانچ سالوں کے تعلق سے، اس پر میں مزید کچھ باتیں کروں گا.
بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں.
آ جائیں.
جی بہت شکریہ. صدر رضا صاحب، کہا یہ جا رہا ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ اگر یہ پانچ سالہ مدت ایک منتخب حکومت نے مکمل کی ہے تو اس میں فوج کا بڑا کردار رہا ہے، فوج نے حکومت چلنے دی. جب یہ کہا جاتا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے کہ فوج نے حکومت چلنے دی، تو ان لوگوں کے ان نعروں پر بہرحال شبہ ہونے لگتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں جمہوریت جڑ پکڑ رہی ہے. اگر فوج کے ہی اختیار میں ہے کہ فوج نے حکومت چلنے دی، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت اب جڑ پکڑ رہی ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب دوں تو آپ کو پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں تقریباً 60% جو پاکستان کا اب تک کا 65 سالہ تاریخ ہے اس میں فوج کے تسلط رہا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور فوج پالیسیز کو چلاتی تھی اور اب بھی بہت ساری پالیسیاں بالخصوص امریکہ اور انڈیا سے تعلقات اور ہماری اکنامک پالیسیوں پر فوج کا بہت گہرا اثر ہے. تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فوج نے حکومت چلنے دی تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. وہ اس لیے کہ عوام میں اتنی بیداری پیدا ہو چکی تھی اور بالخصوص آپ دیکھیں کہ پاکستان کا میڈیا جو کہ بہت ہی زیادہ آزاد ہے اور اس وقت پاکستان میں 50 سے زائد چینلز ہیں جو کہ زیادہ تر نیوز چینلز ہیں اور انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں اور وہ اتنے آزاد ہیں اور وہ گھڑی گھڑی کی خبر رکھتے ہیں کہ عوام کا اتنا اکٹھ ہو چکا تھا باوجود اس کے کہ کچھ لوگ حکومت کے مخالف تھے کچھ لوگ حکومت کی حمایت میں تھے, لیکن ایک چیز پر سب متفق تھے کہ جمہوری طریقہ حکومت کو چلنے دیا جائے اور اگر فوج اس سلسلے میں کچھ اقدام کرتی تو بہت زیادہ ریئیکشن ہوتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے لیے بھی اب فوج کا اسیسمنٹ کا نظام اور فوج کا عوام کی صورتحال کو جاننے کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہے. تو فوج رائے عامہ پر نظر رکھتی تھی اور رائے عامہ یہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تھی, پاکستان پیپلز پارٹی تھی, متحدہ قومی موومنٹ تھی, عوامی نیشنل پارٹی تھی اور پاکستان مسلم لیگ کاف تھی. یہ سب سٹیک ہولڈرز ایک نقطے پر متفق تھے کہ پاکستان کی حکومت چلانے کا حق سیاستدانوں کو ہے اور اگر فوج اس میں, اگرچہ کچھ ایسے معاملات تھے بالخصوص جو میمو گیٹ تھا جو کہ ابھی تک سپریم کورٹ میں اس کا کوئی سٹیٹس کلیئر نہیں ہے, فوج اور حکومت بالکل آمنے سامنے آ گئے تھے, لیکن جیسا کہ اندرابی صاحب نے کہا اور یہ بالکل درست ہے کہ وہ پریزیڈنٹ زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی عقل مند پالیسیاں تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو اگرچہ سپریم کورٹ تک گیا اور بہت زیادہ اشتعال انگیزی پھیل رہی تھی اور لگتا تھا کہ جمہوری حکومت اور فوج ایک دوسرے کے مقابل ہیں, اور بدقسمتی سے اس وقت تو پاکستان مسلم لیگ نواز بھی فوج کے ساتھ میمو گیٹ میں تھی, لیکن اس کے باوجود عقل مندی غالب آئی اور پاکستان میں جو ہے فوج کوئی بڑا اقدام نہ کر سکی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی رائے عامہ جنرل مشرف کے امریکہ کے حق میں اور پاکستان میں کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں کہ پچھلی ایوب خان کی حکومت تھی, یحیٰ خان کی حکومت تھی, ضیاء الحق کی حکومت تھی اور جنرل مشرف کی حکومت تھی, تو انہوں نے ان حکومتوں کو دیکھ کے تو اب عوام کے جذبات جو ہے وہ فوج کی حکومت کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے فیکٹر ایسے تھے جس میں فوج کو موقع نہیں ملا کہ فوج آئے, اگر آتی تو بہت زیادہ شدید مزاحمت ہوتی.
جی بہت شکریہ آپ کا. اندرابی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے اس سوال کے جواب میں جو میں نے صفدر رضا صاحب سے کیا کہ اب جیسا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشاء اللہ کا خواب دیکھنے والے اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں, تو کیا اب یہ ایک حقیقت بن چکی ہے بات کہ اب فوج پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی اور نہ کرنے کا اس نے تہیہ کر لیا ہے؟
نہیں دیکھیے ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ کوئی یعنی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ فوج مداخلت, فوج نے پہلے مداخلت کی اور اب ایسا کوئی انجیکشن لگایا گیا کہ اس کے اندر مداخلت کرنے کی استطاعت ہی ختم ہو گئی. یہ تو کوئی قابل فہم بات نہیں ہے. اب بھی یعنی اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ فوج کبھی مداخلت کر سکتی ہے, لیکن اصل میں جس بنیاد پر پاکستان کی جمہوریت کوئی پکڑ سکتی ہے اور عوام کے اندر صحیح معنوں میں کوئی جگہ بنا سکتی ہے, اصل میں ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ یہ پارٹیاں جو ہیں ہم ان کو جملہ عوام سمجھتے ہیں جبکہ اعداد و شمار اس کے خلاف ہوتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں گے تسلسل کے ساتھ جو الیکشنز ہو گئے پاکستان میں آج سے 5 سال پہلے یا اس سے پہلے پریزیڈنٹ مشرف سے پہلے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ یہ مائنورٹی حکومتیں ہیں. تو ہمیں پارٹیوں کو جملہ عوام نہیں سمجھنا چاہیے, لیکن پورے عوامی, اگر پاکستان میں ایک عوامی جمہوریت ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام میں جمہوریت کیسے پنپے اور جڑ پکڑے اور ہر دل عزیز بنے, تو اس کے لیے دونوں پاکستان کی پارٹیوں کے پاس ایک پوزیٹیو پروگرام کی ضرورت ہے. دیکھیں منفی پروگراموں سے کوئی چیز پنپتی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, میں یہ مثال تو نہیں ہے لیکن یہ ایک معیار ہے انسانیت کے لیے کہ اگر کربلا میں امام حسین کے پاس صرف یزید کی مخالفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کربلا کے معرکے کو اتنا دوام نہیں بخشتا جو اس کو دوام بخشا گیا, اس لیے کہ اس میں اللہ کی محبت یزید کی مخالفت پر غالب تھی. ہر چیز اس بات سے اور پازیٹیو تھنکنگ سے پنپتی ہے. اب پاکستان کی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اگر صرف فوج کی مخالفت کی تو اس سے وہ حد العزیز نہیں ہوں گے, انہیں پاکستان کو بہتر بنانا ہوگا, انہیں عوام کی حالت بہتر بنانی ہوگی, ان کو پازیٹیو اہداف سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا, تبھی وہ عوام کے اندر جڑ پکڑیں گے.
بہت شکریہ آپ کا
اس تعلق سے میری
جی بہت شکریہ صدر رضا صاحب. خود ملک کے اندر جب بات ہوتی ہے کہ کیا کارکردگی رہی ہے پانچ سال میں, تو بہت سے لوگ یا یوں کہا جائے کہ بلا استثنا لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرپشن اور مہنگائی اپنے عروج پر رہی, لوڈ شیڈنگ اور جو توانائی کا بحران تھا اس پر قابو ہرگز نہیں پایا جا سکا. تو یہ حکومت کی اپنی مجبوری تھی یا حکومت کر نہیں سکی یا اس کے اندر ضروری ارادہ نہیں پایا گیا؟
اب تک تو ہماری کیونکہ ڈسکشن کا موضوع ہی جمہوریت اور جمہوریت کی کامیابی اور حکومت کے پانچ سال کرنا تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حکومت کی کارکردگی پر دیکھیں تو حکومت کی کارکردگی کسی طور پر بھی تسلی بخش نہیں رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ جو نوجوان لوگ پڑھے لکھے یا انسکلڈ لیبر ہیں, پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کا برین ڈرین ہوا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کی ٹینڈنسی رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز رک گئی تھیں, ایک پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک پرابلمز کی وجہ سے بے روزگار کے مواقع زیادہ پیدا نہیں ہو سکے, اور پاکستان میں جو کہ ہم ابھی بھی ڈسکشن کریں گے لوڈ شیڈنگ اور گیس کے بحران کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہوئیں تو پاکستان کی لیبر فورس زیادہ تر بے روزگار ہو گئی, پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر ملک سے باہر جانے کا ٹرینڈ ہوا اور پاکستان کے اندر فائنینشیل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی اور انڈسٹری اور ہمارا بزنس اور ہمارا ٹریڈ اور سروسز کو بہت ہی زیادہ مندا رہا, تو بے روزگاری کی شکرہ میں بے حد اضافہ ہوا. اس بے روزگاری کی شرح کے اضافے کو میں مہنگائی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں, پھر ہماری قیمتوں میں اضافہ ہوتا گیا. ہماری اگرچہ پاکستان میں امریکی امداد کے ڈالرز آنے کا بہت پراپیگنڈا ہوا, لیکن وہ کیسے ڈالر تھے کہ جو آج سے چار سال پہلے روپیہ, پاکستانی روپے کی قدر جو ہے وہ 56-57 روپے تھی, آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو روپیہ تقریباً 100 روپے میں ایک ڈالر آتا ہے, تو پاکستان میں انفلیشن میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا. مبصرین کے مطابق, حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق وہ 11-15% تھی, لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وہ 20% سے زیادہ تھی. قیمت اشیاء صرف کی قیمتیں بالخصوص کھانے پینے کی اشیاء اور باقی اشیاء کی قیمتوں میں بے شمار اضافہ ہوا, حکومت نے اس پر بھی قابو نہیں پایا. اور بہت زیادہ سب سے بڑا بحران جو پاکستان کو رہا, پانچ سال میں پاکستان میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا اور اس وقت ہمارے گھر زیادہ تر تاریک رہتے ہیں اور پاکستان جو کہ بجلی میں بہت اچھا تھا, بحران بجلی کا حکومت نے حل کرنے کی کوشش نہیں کی اور بڑی بری طرح ناکام ہوئی. گیس کا بحران ہمارا پورے پانچ سال رہا, اگرچہ آخر میں ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا لیکن پاکستان کے عوام نے اس کو بہت زیادہ ویلکم کیے, اور حکومت کا اگر کوئی اچھا اقدام ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ
کیا. بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا صدر رضا صاحب,
ڈیٹیل کریں گے کہ کیسے.
جی اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب ابرار رضوی صاحب. السلام علیکم رضوی صاحب.
وعلیکم السلام جناب.
ابرار رضوی صاحب, جہاں تک پانچ سال مدت آئینی مدت پوری کرنے کی بات ہے تو یقینی طور پر پورا ملک اس کی تعریف کر رہا ہے اور پورا ملک سرا رہا ہے, اور بات ہے کہ الگ الگ حلقے اپنے اپنے سر اس کا سہرا باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ حقدار ہے اس کا سہرا اپنے سر باندھنے کے لیے, اور اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بہت ہی خوش آئند عمل ہے. لیکن جو آپ کے ناقدین ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے 5 سالہ مدت پوری کر لی اور 1973 کا آئین بحال کر لیا اور بہت سارے مسودے قرارداد پارلیمان سے آپ نے منظور کروائے، لیکن عوام کے تعلق سے آپ کی کارکردگی مایوس کن رہی، جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان صدر رضا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، بجلی کا بحران، توانائی کا بحران، تو ایسا حکومت کیوں نہ کر پائی آپ کے خیال میں؟
یہ کون صاحب آپ نے فرمایا ابھی لائن پر تھے؟
یہ ہمارے صدر رضا صاحب تھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں. جی
اچھا، یہ جناب کہ ناقدین تو بہت کچھ کہتے ہیں اور ناقدین نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر دور میں کیے گئے کارناموں کو کبھی تسلیم نہیں کیا، کبھی بھی، ہمیشہ اپنا سر اونچا رکھنے کے لیے انہوں نے ہمیں ہمیشہ تنقید کا نشانہ اور ہمیں ٹارگٹ میڈیا ٹرائلز کے ذریعے بنائے رکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اس 5 سالہ دور میں جو عظیم الشان کارنامے انجام دیے اس کا ذکر کرتے ہوئے انہیں پتنی کیوں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ہم نے تقریباً 12-14 سال کے بعد دوبارہ منظور کرایا اور اس دفعہ بلوچستان اور ایسے صوبوں کو جن کے وسائل کم تھے اس میں اس کو اضافہ کیا اور ان کے معاملات کو آسانی پیدا کی. یہ ایک معاملہ رہا. پھر پائن کا تو آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے بہت نیرو سنگل میجورٹی پارٹی تھے، ہم اکثریت میں نہیں تھے، لیکن ہم نے افہام و تفہیم کے ذریعے تمام قوانین پاس کرائے جس میں آئین کی ترمیم بھی شامل ہیں. اس کے بعد ہم نے گلگت بلتستان کا کو حق حکمرانی دیا جو 62 سال میں نہیں ملا تھا. اس کے بعد ہم نے خیبر پختونخوا کا وہ مسئلہ جس کے بارے میں ہمارے ناقدین جو سب سے بڑے ناقدین ہیں وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے حامی نہیں ہیں، یہ بھارت نواز ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈنگے ہیں. ہم نے اسے خیبر پختونخوا کا نام دے کر ہم نے پختونخوا، انہوں نے کہا، ہم نے کہا منظور، انہوں نے کہا نہیں جناب ہمیں منظور نہیں ہے، اس میں خیبر لگا دیں. خیبر ان کے کہنے پہ کیا، خیبر پختونخوا کا نام دیا، سرحد این ڈبلیو ایف پی کا معاملہ ختم ہوا. اس کے بعد ہم نے اسٹاک آپشن اسکیم کے تحت سرکاری اداروں میں 22 ہزاروں میں ان کو شیئر دیے، مالکانہ شیئر، انہیں ملازمت کے بجائے شراکت دار بنا لیا، جس میں پاکستان اسٹیل مل شامل ہے، جس میں او جی ڈی سی شامل ہے، پی سی بی، ایسے 22 ادارے ہیں، کوئی ذکر نہیں. اس کے بعد ہم نے تقریباً 3 لاکھ سے زائد افراد کو جو ڈیلی ویجز تھے، کانٹریکٹ تھے، کئی کئی سال سے کہتے ہیں ان کے سر پہ سروال لٹکی ہوئی تھی ڈیلی ویجز کی، کانٹریکٹ کی، اس کو ختم کر کے انہوں نے ریگولائز کیا. اس کے علاوہ ہم نے ان کے دور میں پیپلز پارٹی کی ملازمتوں میں رکھے گئے افراد کو نکالا گیا، انہیں واپس لیا، انہیں بحال کیا کئی خاندانوں کو.
جی.
اور سب سے بڑا ہماری کارکردگی کا اور ہمارے اعتبار کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی تمام بڑی ایجنسیاں جس میں ورلڈ بینک، آئی ایم ایف وغیرہ سب شامل ہیں، وہ یونائٹیڈ نیشن شامل ہے، اقوام متحدہ شامل ہے، جو بی اے ایس پی کو مانتی ہے، جس 70 لاکھ گھرانوں کو جس میں کم از کم 4 کروڑ افراد مستفیض ہو رہے ہیں، جس میں وسیلہ حق پروگرام ہے، وسیلہ روزگار پروگرام ہے، وسیلہ صحت پروگرام ہے، جس میں ہنر کا پروگرام ہے، جس میں تعلیم کا پروگرام ہے، کوئی اس کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے. ایسے میں گنتی کراؤں گا تو بہت ساری تفصیلات بنے گی.
جی.
اور نمبر آخری بات یہ ہے اس میں جو میلہ سجنے والا ہے انتخابات کا.
جی.
ان کی خواہش کے مطابق چیف الیکشن کمیشن غیر متنازع چیف الیکشن کمیشنر اور پورا الیکشن کمیشن بنا ہے. ان کی خواہش کے مطابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر آ رہے ہیں، لیکن ان کے وسوسے کو عالم یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. جوڑ توڑ، اتحاد، الائنس کے کسی طرح یہ بھی مل جائے، یہ چھوٹی سی جماعت یہ بھی ہمیں مل جائے، یہ بھی مل جائے، انہیں کچھ دے نہ دیں لیکن ان کے ووٹ ہمیں مل جائیں، یہ اتنے خوفزدہ ہیں. اگر اتنے خوفزدہ نہیں ہیں تو بھائی کیوں پریشانی ہے تمہیں؟
رضوی صاحب، ایک سوال اور آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یقیناً اپنی حکومت کی کارکردگی گنوائی، لیکن جب ملکی سطح پر، اندرونی سطح پر دیکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سوال آپ پر اٹھایا جاتا ہے، آپ کی حکومت پر اٹھایا جاتا ہے کہ ابھی آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا کہ وہاں اغوا برائے تاوان کا دور دورہ رہا اس 4-5 سال کے عرصے میں، اور یہاں تک خود آپ کے یہاں کے اخبارات اور کالم نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جو اغوا کی چوری کی گئی گاڑیاں، بڑی بڑی اغوا کی گئی گاڑیاں یا اغوا کیے گئے لوگ، حتیٰ وزیروں کے گھر سے نکلے ہیں اور پکڑے گئے ہیں اور ان کو اس میں ملوث پایا گیا ہے۔
تو عرض یہ ہے کہ اگر وہ نکلے ہیں اور پکڑے گئے ہیں تو ابھی تک انہیں سزا کیوں نہیں دی؟ پروینشل گورنمنٹ کی آزاد اقلیت تھی ہے۔ میں بلوچستان کے بارے میں قرض کروں کہ ہم نے بلوچستان میں بے روزگار، ہمارے دو بڑے منصوبے جو ہیں میرے خیال میں آئندہ 5 سال میں بڑا بدقسمت کوئی بلوچی ہوگا جس کو ملازمت نہیں ملے گی یا روزگار نہیں ملے گا یا اس کا گھر خوشحال نہیں ہوگا، پاک ایران معاہدے کے بعد اور گوادر کے معاہدے کے بعد،
جی آپ ٹیلی فون لائن پر جائے گا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ عنایت اللہ اندرابی صاحب، آپ نے ابرار رضوی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میں سے ایک ہیں، ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، کیا کہیں گے آپ ان کی گفتگو کے تناظر میں، آپ کے اپنے کیا خیالات ہیں؟
جی جی جی، میں انہوں نے جو بالکل امپیریکلی اور ایک ٹھوس انداز میں جو چیزیں گنوائی ہیں میں ان کے ساتھ اختلاف نہیں کروں گا، لیکن ایک یعنی اگر ہم چاہیں کہ ہم انصاف کے ساتھ بات کریں اور ہر کسی کے ساتھ انصاف ہو جب ہم تجزیہ کریں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کارکردگی کو، 5 سال کی کارکردگی کو آپ ایک خلا میں نہیں دیکھ سکتے، آپ کو ایک سیاق سباق میں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور ارد گرد کا ماحول کیا تھا، انہوں نے کیا اچیو کرنے کی کوشش کی اور اچیو کرنے کی کیا یعنی وہاں پہ جو ماحول تھا، وہاں پہ جو سیاق سباق تھا پاکستان کا، گرد و نواح کا، عالمی سیاق سباق، اس کے اندر اچیو کرنے کے کیا امکانات تھے۔ اب دیکھیں نا، سب سے بڑی فیلئر جس کو کہا جاتا ہے یعنی ایٹ فیس ویلیو اگر آپ کہیں تو وہ پاکستان کا جو اندرونی انتشار ہے، کراچی کی صورتحال ہے، کوئٹہ کی صورتحال ہے، ایک مخصوص یعنی مسلمانوں کو مارنا، شیعہ مسلمانوں کو ٹارگٹ اور وہ ان کے پاسپورٹ ان کا نام دیکھ کر ان کو گولیاں چلانا، یہ شرمناک صورتحال جو ہے یہ بھی اسی حکومت پہ ہوئی۔ اب میں اس کی ساری ذمہ داری اس حکومت پہ نہیں ڈال ہوں، اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں سیاق سباق کو دیکھ کر اس حکومت کی کتنی ذمہ داری ہے اس کا تعین کرنا ہوگا، سارا ملبہ اسی پہ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اس میں یہ جو صفدر رضا صاحب نے جو باتیں گنوائی ہیں، نیچرلی ان کے ساتھ ان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں یہ جو پہلے بات آئی تھی کہ جو ذرا ایک میچورٹی کے انداز میں وہاں معاملات چلائے گئے، تو اس سے ہوا یہ کہ کچھ اچھی باتیں ہوئیں، مثلا سب سے بڑا جو ایران پائپ لائن کا جو معاہدہ ہو گیا وہ بہت بہت بڑی بات تھی، اور گلگت کی جو بھی بات انہوں نے کی وہ بھی ایک اہم بات تھی، لیکن پاکستان کا اندرونی انتشار اور وہاں کا یہ اندرونی مسئلہ جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ نیکسٹ حکومت کو بھی سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے بھی ہوگا۔ تو اس تعلق سے ہمیں دیکھنا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر سکی۔
جی صدر رضا صاحب، دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا گزشتہ 4-5 سال میں، اس حکومت کی بات کروں نا، یہ تو پرویز مشرف کے دور حکومت میں یہ مسئلہ رہا، تو ایک منتخب حکومت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حکومت جمہوری حکومت ہو اور عوام کی منتخب کردہ حکومت ہو تو اس کے اندر قوت، طاقت اور پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے پر وہ قابو پانے میں ناکام رہی، خاص طور پر جو فرقہ وارانہ دہشت گردی کا جو نام دیا جاتا ہے، البتہ پاکستان میں فرقہ وارانہ نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں تو ایک خاص دہشت گرد گروپ ہے جو ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا رہا ہے، تو اسے فرقہ واریت کا نام کہیں سے بھی نہیں دیا جا سکتا، تو اس طرح کی جو واردات تھی اس پر قابو پانے میں حکومت کیوں کامیاب نہ ہو سکی آپ کے خیال میں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابرار رضوی صاحب نے جذباتی انداز میں اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر وہ آبجیکٹیولی بات کہتے تو ان کی بہت ساری باتیں درست تھیں، انہوں نے بالکل درست کہا کہ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دیے گئے، لیکن اس کے بعد وہ یہ کہنا بھول گئے کہ اسی گلگت بلتستان کی جمہوری آئینی حکومت کے دور میں گلگت بلتستان کے لوگوں کا سب سے بڑا قتل عام ہوا، جو کہ گلگت بلتستان جانے کے لیے لوگ رستے میں ہوتے ہیں تو ان کو ان کی شناخت کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو روٹی دینے اور ان کو روزگار دینے کے بعد. میری بات کیونکہ بیچ میں کٹ گئی تھی, حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہی وار آن ٹیرر میں مشرف کی پالیسیوں کو جاری رکھنا, امریکہ کے ساتھ تعاون کو اس انداز میں جاری رکھنا کہ خود ہمارا اپنا ملک جنگ کی لپیٹ میں رہا ہے اور خود ہمارے اپنے ملک میں جو ہے وہ مسلمان کٹتے پھٹتے رہے ہیں. اس میں اگرچہ فرقہ وارد کا عنصر بھی تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت وار آن ٹیرر پر ایک مبسوط پالیسی بناتی اور فرقہ واریت اور ملک میں اندر جاری قتل و غارت کے لیے حکومت نے کوئی پارلیمنٹ, اگرچہ پارلیمنٹ کے اجلاس بلائے گئے اور پارلیمنٹ کے ایکسکلوسیو ان کیمرہ سیشن ہوئے, لیکن پارلیمنٹ کی ان قراردادوں اور ان پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہوا اور حکومت لا اینڈ آرڈر جو کہ اس کی بنیادی ضرورت ہے کہ لوگوں کو امن و امان ملے, اس کو برقرار کرنے میں قطعی ناکام ہو گئی. سپرفیشل انہوں نے کیا, انہوں نے ریڈ زون بنا دیے, انہوں نے پولیس کھڑی کر دی, لیکن انہوں نے حقیقی طور پر اپنے سی آئی ڈی اور اپنے جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتی ہیں کہ فرقہ واریت کو اور قتل و غارت کو ختم کیا جائے, حکومت اس سلسلے میں بری طرح نک. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی تھی کہ بہت بڑی طاقتیں پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی درمیان مختلف فرقوں اور مختلف گروپس کے محبت اور بھائی چارے کے خلاف اور پاکستان کے وجود کو ختم کر رہی ہیں, لیکن پاکستان کی ایجنسیز, پاکستان کی فوج, پاکستان کی سول ایجنسیز کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایسی اسٹریٹجیز بنائے جو کہ لوگوں کو امن و امان اور لوگوں کو سکھ چین کا سانس لینے دیں. حکومت اس سلسلے میں بری طرح ناکام ہوئی.
جی ابرار رضوی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
افضل آزاد صاحب نے بھی مجھے تو جذباتی کہہ دیا. میں سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جلال آباد میں جب قتل عام کرایا گیا ضیاء الحق کے زمانے میں, اس وقت یہ کہاں تھے؟ جلال آباد گلگت میں کہہ رہا ہوں میں. پورا کا پورا گاؤں حملہ آور ہو کر اس کو تحس نحس کر دیا گیا. میں یہ لفاظی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے خود وزٹ کیا جلال آباد کو اور ان کے ساتھ ان کے وفاقی وزیر حکومت پاکستان کے بھی شریک تھے. یہ جو ایک انتہا پسندی کا عنصر ہے یہ آج سے نہیں ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے پاکستان میں, لیکن اس کو پرموشن ملی, اس کو تقویت ملی مشرف کے دور میں. اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں باقی یہ کہ دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہیں, بہت ساری طاقتیں ہیں جو پاکستان کو امن میں نہیں رہنا چاہتی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کی حیثیت سے اس کا فرض بنتا تھا جہاں جہاں کہ وہ صوبائی حکومتوں کی مدد کرے, وہ کی. اور صوبائی حکومتوں نے بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ وفاقی حکومت نے ہماری مدد نہیں کی. کسی بھی ایون ہمارے یہ جو پنجاب کے والے ہیں انہوں نے بھی ہمیں نہیں کہا, اس لیے کہ پنجاب والوں کی تو ویسے ہی صلح جوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ, ان طبقات کے ساتھ. لیکن اس بات کو کلوں جمہوری حکومت میں ڈالنا اور جمہوری حکومت کے کارناموں کو صرف اس حوالے سے سیبوٹاج کر دینا, یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. اور وہ لوگ جنہیں ایک تو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں جو گوادر سے لے کے گلگت بلتستان تک ہیں, ان کو 140% تنخواہیں بڑھائی گئیں, کسی نے اعتراض نہیں کیا, بلکہ ایک پنجاب کی حکومت نے اعتراض کر دیا تھا کہ ہمارے سے مشورہ نہیں کیا گیا, اور کہتے ہیں حزب اختلاف نے بھی اعتراض کر دیا تھا جب 50% بڑھائی کی. آج کرنے کا مطلب میرے نام شاہ صاحب کہ تمام معاملات کو لے کے چلنا پڑتا ہے.
جی رضوی صاحب ایک بات اور, رضوی صاحب ایک بات اور, چونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میں سے ہیں اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پالیسی ساز لوگوں میں سے ایک ہیں, خود آپ کی پارٹی میں ایک بڑا دھڑا اس بات کو لے کر ناراض ہے کہ آپ نے قاف لیگ سے اتحاد کر لیا اور اس کو حکومت میں شامل کر لیا. وہ قاف لیگ جس پر آپ لوگ پہلے یہ الزام لگاتے رہے کہ یعنی جو آپ کے ناقدین ان کا کہنا ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث رہی ہے, اور وہ قاف لیگ کے عہدیداران جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بہرحال اچھے نظریات نہیں رکھتے, ان کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا, اس کی وجہ سے خود آپ کی پارٹی کے اندر ایک بڑا دھڑا آپ سے ناراض ہے. تو وہ آپ کی کیا مجبوری ہو سکتی تھی آپ کے خیال میں؟
میڈیا کی حد تک بہت بڑا دھڑا ہم سے ناراض ہے. میڈیا کی حد تک بہت سارے لوگوں نے واپس آ کے صدر پاکستان سے اپنے چیئرمین سے ملاقاتیں کی ہیں, اخبارات میں آیا ہے, لیکن اتنا نمایاں نہیں شائع کیا گیا اس لیے کہ وہ ان سے جوڑ کے واپس آ گئے تھے. ان کی خوشی نہیں ہوئی تھی اس بات میں, ان کی خوشی تو یہ تھی کہ اگر کوئی چھوٹا سا آدمی بھی ناراض ہو گیا ہے تو اسے فلیش کیا جائے. ان کے گھر سے جب ناراض ہو گئے لوگ گئے, یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم سے ناراض ہو کے گئے, ملک کے آدھے حصے پر حکمران تھے, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جناب ان سے بندی چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے हमें कहते हैं कि अंधेरे कर दिए, बिजली कर दी, 30 अरब रुपए से वो बस चलाई इन्होंने लाहौर में, क्या 30 अरब रुपए से ये पावर जनरेशन का कोई प्लांट नहीं लगा सकते थे? क्या ये 30 अरब रुपए से कोई कैसे ऐसा काम नहीं कर सकते थे जिससे लखनऊ का लोगों को फायदा पहुंचा? एक मखसूस रूट के ऊपर 30 अरब रुपए खर्च कर लिए जो कम अज कम कुछ नहीं तो 30 किलोमीटर का होकर जाया जाता
जी,
30 लाख अपराध को फायदा नहीं पहुंचा सके ये।
अबरार साहब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़े भाई के तौर पर अपोजिशन की इन दरख्वास्तों को मंजूर नहीं कर सकती कि उसकी मर्जी या जो उसकी ख्वाहिश है जो उसने नाम पेश किए हैं निगरान वजीर आजम के तौर पर उसको कबूल कर?
चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम किसने पेश किया था?
जी
उन्होंने पेश किया था ना
जी,
ये खुद ही पेश करते हैं, खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं, हमने तो कहीं नहीं कहा कि आप विड्रॉ कर लें फलाना नाम
जी। तो कब तक तवक्को है, कब तक इत्तेफाक राय हो जाएगा आपके ख्याल में?
इत्तेफाक राय तो इनके मन पर है, अगर इसके खिलाफ की ईमानदाराना ख्वाहिश है कि इस मुल्क में कहते हैं कोई केस लेकर आ जाए और जो कहते अगर मुतनाज हो तो मेरा ख्याल है गैर मुतनाज शख्सियत की आमद जो है वो सबके लिए खुशाइंद होगी। बहुत सारे खुश कहते हैं गैर मुतनाज अपराध के उन्होंने खुद भी रद्द कर लिया, उनका नाम भी नहीं लिया
जी। आखिरी सवाल बहुत मुख्तसर जवाब चाहूंगा कि अब जो है इंतखाबात का मेला सजने वाला है, स्टेज सजने वाला है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी की तरह कारकर्दगी दोहराएगी फिर आपके ख्याल?
माजी से ज्यादा बड़ी अक्सरियत ज्यादा सीटें लेगी।
बहुत शुक्रिया आपका।
मेरा अपनी कैलकुलेशन है, मेरा अपना तजिया है, एक एक हल्के के बारे में मैं जानता हूँ, एक एक शख्सियत के बारे में, क्योंकि मुझे पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हुए 45 साल हो गए।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। और डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी साहब से भी माजरत कि अगला सवाल हम सफदरजा साहब से करना चाहेंगे, इस्लामाबाद में बैठे हैं। सफदरजा साहब, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी को आइंदा इलेक्शन में किस हद तक कैश कराने में कामयाब रहेगी?
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक दुरुस्त थी और मैं जनाब रिजवी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ जिन्होंने खुल के ये बात नहीं कही कि देखिए एक पार्टी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जहाँ भी हों पार्टीज एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं, दुश्मन नहीं होती हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम को अपने साथ मिलाया है तो उनकी मुखालफत थी जो कोलेशन में ढल गई और दुश्मनियाँ नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब की ये पॉलिसी पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह सराही गई कि मफाहमत की पॉलिसी थी और पोलिटिकली और पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा ग्राफ रहा, पार्लियामेंट में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, लेकिन जेर ज़मीन वो अपनी पॉलिसीज़ को अपने मंशूर को बरुएकार लाने में काफ़ी हद तक कामयाब ना हो सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शंस जो है वो मिक्स्ड होंगे। मैं किसी भी रायामा के तजिए को नहीं बल्कि मैं जो आम की बात सुनता हूँ और मैं मीडिया से मुतासर होने की बात भी नहीं करता, मैं समझता हूँ कि ऑप्रेस्ड लोग, दूर दराज के लोग और पिसे हुए लोग अब भी पीपल्स पार्टी के साथ हैं और अगले इलेक्शंस में मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी शायद इतनी अक्सरियत न ले सके जितनी आजकल है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में से एक बड़ी पार्टी होगी। लेकिन
चंद सेकंड बचे,
थोड़ा सा इसको धचका लॉ एंड ऑर्डर और बेरोजगारी और महंगाई के लिए लगेगा।
चंद सेकंड बचे हमारे पास, चलते चलते ये भी सवाल आपसे कर ही लूँ। बहुत से लोगों का कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो नवाज शरीफ की जमात है वो कहने की तो हिजब खिलाफ की जमात थी लेकिन उसने बी टीम का रोल अदा किया था, क्या ये सही है आपके ख्याल में?
मैं नहीं समझता बी टीम, वो सुप्रीम कोर्ट में मेमो गेट के लिए हुकूमत के खिलाफ गए, उन्होंने कोई लम्हा नहीं छोड़ा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ करें। पाकिस्तान की वफाक की अलामत होता है सदर पाकिस्तान, वो जब लाहौर जाते थे तो उनका इस्तकबाल तक नहीं होता था, तो ये लोगों को गलतफहमी है, उन्होंने भरपूर मुखालफत की और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा किया।
बहुत शुक्रिया आपका। और हम एक बार फिर डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी साहब से माजरत चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उनसे मज़ीद हम इस्तेफादा करेंगे। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और पाकिस्तान के हालात जो गुज़िश्ता 5 साल में थे उस पर हमारे मेहमानों का तज़िया आपने मुलाहिज़ा फरमाया। बहरहाल अब निगरान सेटअप आया चाहता है, उसके बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने वाले हैं, तो सूरत हाल मज़ीद आपके पेश नज़र होगी और इस सिलसिले में आपके खिदमत में हम प्रोग्राम भी लेकर आते रहेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बास इज़्ज़ी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।